بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمة الله عليه، اس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم پہنچے تھے کلمہ توحید کی تفسیر اور اس کے مفہوم بیان کر رہے تھے، اور اس باب کے آخر میں ایک آیت ہے اور ایک حدیث ہے. آج کے درس میں اس آیت کریمہ کا اور اس حدیث مبارکہ کی شرح بیان کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کی تفسیر بیان کرتی ہے. شیخ صاحب نے اس باب میں جتنی بھی آیات اور یہ جو حدیث جس کا ذکر ہوگا بیان کی ہیں، ان سب کے اندر کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے. لیکن جسے اللہ تعالیٰ نے علم اور بصیرت عطا فرمائی ہے وہ تو جان لیتا ہے اور وہ فوائد نکال لیتا ہے، پیغام نکال ہی لیتا ہے، اور جو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے یا جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دینا چاہتا ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یہدی الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اور جو شخص اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، شرک کر کے بدعت اور خرافات کے دلدل میں غرق ہو کے، نافرمانیوں کے دلدل میں غرق ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اسے راہ راست پر لے کے آئے. تو شیخ صاحب کا یہ فرمان وقول اللہ تعالی، جتنی بھی ابواب ہم پڑھ چکے ہیں آگے آئیں گے، جس باب کے اندر شیخ صاحب یہ فرمان وقول اللہ تعالی، یعنی یہ آیت کریمہ اس باب کے متعلق جو مفہوم بیان کیا جا رہا ہے اس کے اندر وہ شامل ہے، اس کے اندر وہ پیغام موجود ہے، لیکن دیکھنے والے کے لیے ضروری کہ وہ اس کو دیکھے اور نکالے. تو آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب نے کس طریقے سے اس آیت کریمہ سے اور اس حدیث مبارکہ سے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کی تفسیر اور مفہوم کیسے نکالا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. سورة البقرة نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر ند بناتے ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت کرتے ہیں، اور اگر یہ ظالم دیکھ لیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا ان پر کہ بے شک سارے کی سارے طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب بہت سخت ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں ایک عجیب بات کی خبر، ایک ایسی بات جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، کہ لوگوں لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالی کی عبادت میں دو قسم میں بڑھ چکے ہیں عبادت کے اعتبار سے. بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کو واحد معبود سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے سارے کے سارے عبادات صرف کر دیتے ہیں اور محبت بھی صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے محبت کرتے ہیں, بلند ترین درجے کی محبت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے خالص مومن لوگ, موحد لوگ. بعض لوگ ایسے ہیں جو عبادت اللہ تعالیٰ کے بھی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں, دعا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اور دعا اور پکار غیر اللہ کے لیے بھی. غیر اللہ کے لیے غیر اللہ کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شرک کا مطلب بتوں کی عبادت. یہ غلط ہے. شرک کا مطلب ہرگز بتوں کی عبادت نہیں ہے. شرک کا مطلب ہے کہ غیر اللہ کی عبادت, اس میں بت بھی ضرور شامل ہیں لیکن ہم بتوں میں اس کو منحصر کر دیتے ہیں, بتوں کو لیے خاص کر دیتے ہیں شرک کو. اس مطلب ہے کسی فرشتے کی عبادت کرنا جائز ہے, نبی کی عبادت کرنا جائز ہے, ولی کی عبادت کرنا جائز ہے, جن کی عبادت کرنا جائز ہے, انسان کی عبادت کرنا جائز ہے کہ نہیں. لیکن جب ہم کہتے ہیں غیر اللہ کی عبادت مقصود ہے, اس میں سب شامل ہیں کہ نہیں؟ غیر میں سب شامل ہیں, کیونکہ اس پورے کائنات میں یا تو خالق ہے یا مخلوق ہے, یا عابد ہے جو نیچے ہے یا معبود ہے جو اوپر ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا مالک ہے جو رب الجا ہے, یا مملوک ہے جو پورے کائنات ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے ہم خبر دی ہے ان لوگوں کے متعلق جو چھپے ہوئے تھے, جو لوگوں کے سامنے تو بہت اچھے تھے, عبادت گزار تھے, اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بھی تھے. سبحان اللہ. یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو عبادت اللہ تعالیٰ کے بھی کرتے ہیں غیر اللہ کے بھی کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ ظاہر مانیں گے تو پھر شریک ٹھہرائیں گے نا. یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے, یعنی صرف اللہ تعالیٰ پر اس طریقے کا ایمان کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ کافی نہیں ہے. اگر خود خبر دے رہے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں, بعض لوگ ایسے موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کرتے اور نہ ہی رب ہونے کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب بھی ہے, یعنی مشکل کشا, حاجت روا, زندگی موت کا مالک, نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے. تو مسئلہ کیا ہے پھر؟ مشکل کیا ہے؟ غلطی کہاں ان لوگوں کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں نے اس کے باوجود کیونکہ یہ ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب بھی ہے, لیکن غلطی ان سے جو ہوئی ہے عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی صرف کر دی اور غیر اللہ کے لیے بھی صرف کر دی. اتنی ہی نہیں بلکہ ایک دل کا عمل, کیونکہ جس کے لیے آپ عبادت صرف کر دیتے ہیں اس کے لیے آپ کے دل میں محبت ضرور پیدا ہو جاتی ہے. انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جس کو آپ دنیا میں دیکھ لیں, آپ جس کی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی محبت آپ کے دل میں ضرور ہوگی, چاہے آپ کا بڑا بھائی کیوں نہ ہو. محبت ہے, رسپیکٹ ہے تو محبت بھی ہے اس کے ساتھ. اور آہستہ جیسے درجہ بلند ہوتا جائے گا محبت بڑھتی جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی جس کے لیے یہ سر, یہ پیشانی اور یہ ناک زمین پر رگڑی جاتی ہے, اگر کسی غیر اللہ کے رگڑی جائے زمین کے اوپر تو دل میں اس محبت پیدا ہوگی یا نہیں؟ پیدا ہوگی محبت. اللہ تعالیٰ یہاں پر گواہی دے رہے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں. دیکھ محبت کا انکار نہیں کیا. مشرک جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور غیر اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں, لیکن جو محبت غیر اللہ کی ہے وہ بڑھ گئی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ محبت عبادت ہے. جس محبت کے ساتھ ذلت اور انکساری ہو, اور ذلت و انکساری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر شعور پیدا ہو جائے, یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں محتاج ہوں, فقیر ہوں اس ذات کے سامنے. آپ اپنے اگر سگے والد سے بھی ایسی محبت کرتے ہیں جس میں آپ ذلت کا مظاہرہ کریں, جس میں آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں اور میری حاجت میرے والد ہی پوری کرتا ہے, تو یہ شرک کا اثر ہے. یاد رکھیں یہ احساس ہونا یہ شرک ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کسی ذات کا حق نہیں ہے. کیونکہ عبادت لغت کے اعتبار سے کیا ہے؟ التذلل. تذلل ذلت کا محسوس ہونا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے، احساس ہو کہ جس کے سامنے میں نے سر جھکایا ہے یا ذلت اور انکساری کا مظاہرہ کیا ہے، وہ ہی میرا مشکل کشا حاجت روا ہے، یہ اسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، یہ بات درست نہیں، یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور وہی محبت جو عبادت والی ہے وہ غیروں سے بھی کرتے ہیں، تو ان کی ان غیر کی محبت زیادہ ہے، مجھ سے محبت انہوں نے کی ہی نہیں۔ کیوں؟ جانتے ہیں محبت عبادت ہے، اور جب عبادت میں کسی کو شریک کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بات قبول کرتے ہیں نہیں، اکارت ہو گئی، مطلب اس کا مطلب اس کی عبادت قابل قبول ہے ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ نہیں، نہیں ہے، اس کی نفی ہو گئی، اگرچہ انہوں نے محبت کا دعویٰ کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت پہنچتی نہیں ہے۔ سورۃ انعام میں ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک مثال دی ہے کہ جو مشرک ہیں وہ صدقات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اور اپنے بتوں کے لیے بھی جن کو وہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ ان کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، بات سمجھی؟ اور جو ان کا حق اللہ تعالیٰ کو پہنچتا نہیں ہے، یعنی جو نیت ان کی تھی کہ یہ کھجور ہم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی اور لات کے لیے بھی، اور شریک کر دیا لات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی، لات وہ بت ہے جس کی عبادت کرتے تھے وہ، تو کیا جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ کیوں نہیں پہنچے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اس میں شرک آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو پہنچتا نہیں ہے، وہ تو بتوں کو پہنچتا ہے، اور جو بتوں کا حق ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا، نہ یہ پہنچتا ہے نہ وہ پہنچتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی عبادت ہو صرف واحد اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے انصاف کی بات کی ہے، جب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایسے کرتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، کسی اور کو شریک نہیں کرتے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کا تقاضا یہ ہے اگر تم مومن ہو تو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم بیوی سے محبت نہ کریں، بیٹوں سے نہ کریں، والدین سے نہ کریں، یہاں پر ایک فائدہ ہے، اسے انڈر لائن کر لیں۔ محبت کی مختلف قسمیں ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی محبت، اور یہی اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کی محبت، اور یہی عظیم ترین عبادت کا درجہ ہے، اور اسی محبت کے بڑھ جانے سے فرمبرداری اور طاعت کی بلندی ہوتی ہے اور ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے۔ نمبر دو، طبعی محبت، فطری محبت جو انسان ہونے کے ناطے انسان کے دل میں موجود ہے، اور اس کی قسمیں ہیں، اگر یہ تعظیم اور احترام رسپیکٹ کے ساتھ ہو، جیسا کہ والدین کے لیے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، استادوں کے لیے، یہ محبت کے ساتھ رسپیکٹ ہے، جسے کہتے ہیں قدر و احترام والی محبت۔ نمبر دو، اسے طبعی محبت کی دوسری قسم، اگر یہ شفقت کے ساتھ ہو، جیسے بچوں سے محبت کی جاتی ہے، یہ شفقت والی محبت ہے۔ نمبر تین، شہوت کے ساتھ محبت ہو، یہ جیسے کہ بیوی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، یہ طبعی محبت ہے، یہ فطری طبعی ایک ہی چیز ہے، انسان کی فطرت کے اندر ہے، اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ یہ انسان ہونے کے ناطے یہ محبت موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا، ہم انسان ہیں، تو یہ محبت بھی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کر دی ہے۔ والدین سے محبت ہوگی تو قدر اور احترام والی محبت ہوگی، بچوں سے ہوگی تو شفقت والی محبت ہوگی، اس میں شفقت ہوگی، نرمی ہوگی، بیوی سے ہوگی تو شہوت والی محبت ہے، یعنی بیٹے سے محبت، بیوی سے محبت اور ماں سے محبت، تینوں برابر ہیں کیا؟ نہیں ہے، بیٹے کے ساتھ شفقت والی، ماں کے ساتھ رسپیکٹ والی، بیوی کے ساتھ شہوت والی، اور تینوں محبت کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ تین محبت کریں گے، تینوں قسم مختلف ہیں کہ نہیں؟ مختلف ہیں، دل ایک ہی ہے، انسان ایک ہی ہے، محبت کی تین قسمیں ہیں. سبحان اللہ، یہ پیدا کرنے والے کی طاقت دیکھیں، حکمت دیکھیں رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کی. کیونکہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے کن فیکون. سبحان اللہ. تیسری قسم کی محبت ہے المحبت فی اللہ، اللہ تعالی کے لیے کسی سے محبت کرنا. اور یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے اور تقاضا ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں کسی سے محبت کرے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. آپ کا کوئی مومن بھائی ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ مومن ہے، اس لیے کہ وہ مالدار ہے، اس لیے کہ اس نے جو آپ کو جاب دی، اس لیے کہ وہ آپ کا باس ہے، اس لیے کہ وہ کسی پارٹی کا لیڈر ہے، اس لیے کہ وہ کسی گروپ کا سربراہ ہے یا کسی قوم کا سردار ہے. نہیں، آپ نے محبت کی ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اس لیے کہ وہ مومن ہے، متقی پرہیزگار ہے. جتنے اس کے دل میں ایمان ہے اتنی مجھے اس سے محبت ہے. یہ کس لیے محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کس سے؟ مخلوق سے. اور یہ بہت عظیم درجہ ہے میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے نیچے بیٹھے ہوں گے. جب لوگ تڑپ اٹھیں گے میدان محشر میں، زمین، یہ زمین نہیں ہوگی، یہ آسمان یہ والا نہیں ہوگا، زمین تانبے کی بن جائے گی، آسمان تبدیل ہو جائے گا، سورج یہ سورج نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اور سورج پیدا کرے جس گرمی اس سے بھی زیادہ ہے، اور وہ ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا. لوگ تڑپ اٹھیں گے. یاد رکھیں، بدن پہ کپڑا نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، جسم کے پورے حصے ثابت صحیح سلامت. جو خطرے سے کٹ گیا وہ واپس، جو آپریشن سے نکل چکا وہ واپس، تاکہ اگر تکلیف ہو تو شدید ترین ہو. ایک ایک حصے کو تکلیف ملے، ایک ایک سل کو تکلیف ملے، اور اگر اچھے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، نعمت ملے تو پورے کے پورے جسم کو ملے، ایک ایک حصے کو ملے، ایک ایک سل کو ملے. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اس کٹھن وقت میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے اپنے پسینے میں، جتنے آپ کے اعمال ہیں اتنی آپ کا پسینہ ہوگا. کافر، موافق، بدکار تو ڈوب رہے ہوں گے اپنے پسینے میں غرق. کبھی دیکھا کسی کو پانی میں ڈوبتے ہوئے؟ جب انسان غرق ہونے کو آتا ہے تو کیسے اوپر نکلتا ہے، پھر بیچ اندر جاتا ہے، پھر اوپر نکلتا ہے، پھر اندر جاتا ہے. دنیا میں تو کوئی نہ کوئی اس کو نکال دیتے، یا تو مر جاتا ہے، یہ ہوتا ہے نا، یا تو بچ جاتا ہے، نکال لیتے ہیں جان چھوٹ گئی، یا تو مر جاتا ہے جان چھوٹ گئی. اس دن 50,000 سال کا دن ہوگا، موت نہیں آئے گی. بار بار پسینے کے اندر، اپنے پسینے کے اندر ڈوبتے رہیں گے، موت نہیں آئے گی، اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا اس دن کے اندر. اس ہولناکیوں میں بعض ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے نیچے بیٹھے ہوں گے، اور دیکھ رہے ہوں گے کہ جو لوگوں کو کیا ہو رہا ہے، امن و امان میں، امن و امان میں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں شامل کر دینا اپنے فضل و کرم سے. ہمارے اعمال اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں. اگر صرف تیرا فضل و کرم ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تیرے کرم کے محتاج ہیں. اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان سات لوگوں میں شامل کر دینا جو آپ کے عرش کے سائے کے نیچے امن و امان سے بیٹھے ہوں. ان میں سے دو وہ بھائی، سگے بھائی نہیں، خون کا رشتہ نہیں ہے، مسلمان بھائی، جنہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی کے لیے دوستی کی ہے، اسی کے لیے دشمنی کی ہے. جب دوستی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئی، جب دوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے لیے. دنیا کا کوئی مقصد نہیں. سبحان اللہ. ان میں سے یہ لوگ ہیں. اللہ اکبر. تو یاد رکھیں، چوتھی قسم کی محبت المحبت مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو محبت میں شریک کرنا، یہ شرک اکبر دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. جیسا کہ کوئی شخص محبت کرے کسی ولی کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ، کسی قبر والے کے ساتھ، وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جس میں ذلت اور انکساری، حاجت روائی، مشکل کشائی اس کے لیے صرف کر دی جائے غیر اللہ کے لیے، تو شرک اکبر دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. کیونکہ محبت عبادت ہے، اور یہ عبادت والی محبت جو طبعی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اور مخلوق سے نہیں ہے، یہ محبت جو عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے صرف کرنا شرک اکبر دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. تو آیت کریمہ میں کون سی محبت مقصود ہے؟ کہ مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، جو محبت اللہ تعالیٰ کی ہے، جو عبادت وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں، اور اتنی شدت کے ساتھ اتنی مضبوطی کے ساتھ ان کے دل کے اندر گرہ ڈل چکی ہے کہ یہ محبت کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، گردن کٹ جائے گی، یہ محبت صرف اللہ تعالی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. اچھا جب یہ بات طے ہو گئی، وہ دن آنے والا ہے جب دیکھیں گے ظالم، ظالم دیکھیں گے. ظالم کیوں کہا؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے انسان کے نفس کے اوپر؟ شرک ہے. کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی بخشش نہیں سوائے توبہ کے. باقی ظلم، زنا بھی ظلم ہے، سود بھی ظلم ہے، قتل بھی ظلم ہے، والدین کی نافرمانی بھی ظلم ہے، یہ وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، اگرچہ کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو. لیکن شرک وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، یاد رکھیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے زنا کرتے رہو، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ خطرے میں ضرور ہے، کبیرہ گناہ والا، لیکن جو مشرک ہے اس سے کبھی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا. وہ دن آنے والا ہے، کاش کہ اگر یہ لوگ جان لیں، یہ ظالم، کیونکہ الذین آمنوا، ان کی بات تو اللہ تعالیٰ بیان کر چکے، اشد حبا للہ، وہ تو بات ختم ہوگی. اچھا وہ الذین ظلموا، جو لوگ اپنے نفس پہ ظلم کر کے اللہ تعالیٰ سے کسی کو شریک ٹھہرا دیا، تو وہ دیکھیں گے قیامت کے دن جب عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا، کہ سارے کے سارے طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اچھا وہ معبودوں کو کیا بنا جن کو وہ پوچھتے تھے؟ کچھ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہے. کیسے؟ میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ تڑپ اٹھیں گے، لوگ انبیاء کی طرف جائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اب حساب تو شروع ہو، 50,000 سال کے دن ہیں، جل چکے ہیں ہم لوگ. انبیاء کیا فرمائیں گے؟ نفسی نفسی، آج اللہ تعالیٰ کو ایسا غصہ آیا ہے جو نہ کبھی پہلے تھا، نہ جو کبھی بعد میں ہوگا، شدید ترین غصہ، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کون ہے یہ انبیاء؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. آخر میں ہر نبی دوسرے نبی کا نام لے گا، اس کی طرف جاؤ، اس کی طرف جاؤ، سب کہیں گے نفسی نفسی، سوائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، محمد مصطفیٰ النبی المجتبی، جنہیں اللہ تعالیٰ رحمت العالمین بنا کر بھیجا، تو اس رحمت کا ایک حصہ اس دن بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے، عرش کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے وحی نازل فرمائے گا، اور ایسے حمد و ثنا بیان ہوگا جو کبھی کسی نے نہیں کیا آج تک. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کتنے عرصے کا سر جھکے گا سجدے میں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، کیا چاہتے ہو؟ مانگو جو مانگتے ہو، میں تمہیں عطا کروں گا. پھر شفاعت ہوگی اور حساب شروع ہوگا، سب کے لیے نہیں، حد کر دی جائے گی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سب جنت میں چلیں گے، نہیں، جو جنت میں جائیں گے شفاعت سے ان کے لیے بھی حد ہوگی، پھر دوسری بات، پھر حد ہوگی، تیسری، پھر حد ہوگی. یہ نہیں کہ جس کا دل چاہے جس کے لیے شفاعت کرے، نہیں. آپ جانیں شفاعت کی دو شرطیں ہیں، یہ شفاعت عظمیٰ سب کے لیے، کافر کے لیے بھی ہے. حساب کتاب شروع ہونے والی شفاعت صرف مومنوں کے لیے نہیں کہ مومنوں کے حساب شروع ہو، یہ کافروں کے لیے بھی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کیوں ہے؟ کافر کے لیے بھی رحمت ہے، اور اس دن حساب جب شروع ہو تو کافر کی جان چھوٹ گئی کہ نہیں؟ سب کے لیے رحمت ہے. بہرحال تو اس دن طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی، نبی کے ہاتھ میں بھی طاقت نہیں ہوگی. وہ نبی کسی سے بڑی کوئی ذات ہے مخلوق میں؟ کوئی مخلوق ہو، کوئی ذات نہیں، نہ فرشتے ہیں نہ اولیاء ہیں. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ غوث آ کے مجھے وہاں پہ بچائے گا، نہیں. جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ عالم فرمائیں گے نفسی نفسی، بخاری کی روایت ہے، نفسی نفسی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، جی ہاں، شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے کہ میں شفاعت کروں، سجدے میں گریں گے. یہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دے، ہرگز نہیں. میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، جن کے اللہ تعالیٰ مقام محمود رکھا ہے جس لیے ہم دعا کرتے ہیں ہر اذان کے بعد، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے، گر گڑائیں گے اللہ تعالیٰ سے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، حمد و ثنا کریں گے اللہ تعالیٰ کی. کتنی عرصہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ایک کون ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور نہیں ہوگا. کیا ابراہیم ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، زندگی پوری توحید میں گزاری ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے وما کان من المشرکین وما کان من المشرکین, کہ اگر وہ سجدے میں گرے ان کی شفاعت قبول ہوگی؟ حساب شروع ہوگا؟ نہیں ہوگا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال توحید کی دعوت دی ہے, اگر وہ سجدے میں گر جاتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کیا شفاعت قبول ہوگی؟ وہ شفاعت صرف ایک ہی شخص کے لیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی اولیاء کہاں ہیں؟ کون کہہ سکتا ہے کہ غوث وہاں پہ شفاعت کرے گا یا میرا پیر کرے گا میرا بزرگ کرے گا؟ نہیں میرے بھائی, ہرگز نہیں. کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں چلے گی اس دن, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر مانگیں گے تو سجدے میں گر کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. کوئی شخص یہ نہ کہے جیسے بعض صوفی کہتے ہیں تم بیعت ہو جاؤ بس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک رجسٹر دی ہے غوث کو, عبدالقادر جیلانی, جس میں ان کے مریدین کا نام ہے تا قیامت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سب کو بخش دیا. بعض صوفی کہتے ہیں کہ ہمارا پیر جو ہے وہ کہتا ہے قل صلاۃ کا فکر نہ کرو تم, میں تمہیں اٹھا کے جاؤں کندھوں پہ, میرے کندھے ہوں گے اور قل صلاۃ ہوگی. سبحان اللہ, قل صلاۃ کا ذکر ہوگا کبھی پتہ چلے گا کہ قل صلاۃ سے کیسے گزرا جاتا ہے, کتنے قسم کے لوگ گزریں گے اور کیسے گزریں گے. کون سا مائی کا لال ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں لوگوں کو اٹھاؤں گا؟ انسان اپنے بوجھ اٹھا نہیں سکتا, لوگوں کے بوجھ کیا اٹھائے گا؟ سبحان اللہ. بہرحال تو ساری کے سارے طاقت کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوگی, کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ ان القوت للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب, اور بے شک اللہ تعالی شدید عذاب کا مالک ہے, تو بس ڈر جاؤ اور غیر لوگوں کو کبھی نہ پکارو اور شرک نہ کرو. اس آیت کریمہ میں جو اہم فوائد ہیں, نمبر ایک, محبت عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت. یاد رکھیں جو میں نے قسمیں بیان کی ہیں چوتھی قسم, تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. نمبر دو, اس کا ثبوت کہ مشرک بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں لیکن اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں جس میں ملاوٹ ہو. نمبر تین, شرک فی المحبہ کا ثبوت, کہ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں شرک کرنا, اسے کہتے ہیں شرک فی المحبہ, اور یہ شرک شرک اکبر دار الاسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. نمبر چار, جس نے شرک فی المحبہ کیا اس کے ایمان کا خاتمہ ہوا, جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں کسی اور کو شریک کیا وہ دار الاسلام سے خارج ہے, اس کا ایمان کا خاتمہ ہے. یعنی ایک دل میں ایمان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کی محبت نہیں ٹھہر سکتی. اللہ تعالیٰ کی محبت کا کسی اور محبت شامل ہوگا تو ایمان نکل گیا, اگرچہ کوئی مسلمان اسلام کا دعویٰ کرتا رہے. نمبر پانچ, اللہ تعالیٰ کی صفت قوت طاقت کا ثبوت, اور جو معطلین ہیں ان کا رد, جیسے جہمی معتزلی اشاعرہ ان کا رد ہے, وہ اس صفت کا انکار کرتے ہیں. کتنی ہو گئے؟ نمبر چھ, عبادت کے تین ارکان بیان کیے تھے, کون سے ہیں؟ محبت, درد اور امید. تو محبت عبادت کی جان سمجھی جاتی ہے, کیونکہ ہر عبادت میں, نماز میں محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھتے ہیں محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ حج عمرہ کرتے ہیں اگرچہ مصیبت اور مشقت کے ساتھ کرتے ہیں لیکن محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ محبت ہوتی ہے. زکات دیتے ہوئے جیب سے مال دیتے ہیں, کیا نفرت کر کے دیتے ہیں یا خوشی سے دیتے ہیں؟ خوشی, اور خوشی کس چیز کی علامت ہے؟ محبت کی علامت ہے. یعنی ہر عبادت کی جان ہے محبت. نمبر سات, اس کا ثبوت کہ مشرکین اللہ تعالی کو رب مانتے ہیں. کیوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مشرک اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں تھے. نہیں, غلط بات ہے. مشرک اللہ تعالیٰ کو صرف مانتے نہیں تھے بلکہ رب بھی مانتے تھے کہ واحد رب, اس کے سوا کوئی مشرک سے حاجت روا نہیں. نمبر آٹھ توحید العبادہ, عبادت میں توحید یہ سب سے اہم قسم ہے عبادت کی, اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی توحید العبادت کی تحقیق کے لیے. محبت عبادت ہے کہ نہیں؟ اگر اس میں شرک ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں. اگرچہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رب مانتا رہے لیکن عبادت میں شرک ہے تو اس کا وہ ایمان بھی چلا گیا جو پہلے موجود تھا. نمبر نو, محبت کی قسموں کو جاننا کہ محبت ایک قسم کی نہیں ہے, مختلف قسموں کی ہے. نمبر دس, اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے, مشرکوں کو ڈرنا چاہیے. پھر شیخ صاحب نے فرمایا وہ فی الصحیح, عام طور پہ جب لفظ صحیح کا آتا ہے تو آپ کے ذہن میں صحیح بخاری آنا چاہیے, عام طور پہ جب فی الصحیح یعنی بخاری. لیکن یہاں پر صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ استثناء ہے. صحیح یعنی فی صحیح مسلم, صحیح مسلم میں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ قال, کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا یعنی زبان سے اقرار کیا, وکفر بما یعبد من دون اللہ, اور ہر اس چیز کا انکار کیا جسے اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا, حرم ماله ودمه, تو اس کا مال بھی حرام ہو گیا, اس کا خون بھی حرام ہو گیا, وحسابه على الله عز وجل, اور اس کا معاملہ, اس کا حساب اللہ تعالی کے سپرد ہے. اس عظیم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار صرف زبان سے کافی نہیں ہے. اگرچہ زبان سے اقرار کرنے سے دار اسلام میں انسان داخل ہو جاتا ہے, لیکن ایمان اور کفر کی پہچان تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہ سمجھا جائے اور اس کے تقاضوں پہ عمل نہ کیا جائے. تو جسے زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اس چیز کو جھٹلایا جسے اللہ تعالی کے ساتھ پوجا گیا, عبادت کی گئی, تب تو وہ مومن ہے, مسلمان ہے, اور اس کا مال چھیننا حرام ہے, اس کو قتل کرنا بھی حرام ہے, اور اس کا جو حساب و کتاب ہے, اس کا جو معاملہ ہے وہ کیسا ہے, اچھا ہے, برا ہے, بدکار ہے, جیسا بھی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اگر برا ہے, اگر وہ زانی ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, اس کا مال پھر بھی حرام ہے, اس کی جان لینا پھر بھی حرام ہے, اس کے گناہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. بات سمجھے کہ نہیں؟ اس کا حلال ہے, یہ بتا رہا ہوں, اب آگے آ رہا ہے, سب آ رہا ہے, تفسیر آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے کے مفہوم کو بغیر سمجھے، کلمے کی شرطوں کو بغیر پورے کیے تو لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ شرط ہے وہ کفر بما یعبد من دون اللہ. کلمہ پڑھنا بھی ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کلمے کے تقاضے پورے کرتی ہیں، جن کے بغیر کلمہ کلمہ نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں شروط لا الہ الا اللہ کی شرطیں. کتنے بیان کیے تھے؟ آٹھ. کوئی جانتا ہے کون سی؟ العلم، الیقین، الاخلاص، محبت، الانقیاد، القبول، کفر بالطاغوت. بارک اللہ فیک. یہ آٹھ شرطیں ہیں. آٹھ وسط کہا گیا نا پیچھے، ہاں آٹھ، آٹھ ہو گئے. یہ آٹھ شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی. اس حدیث میں کون سی شرط ہے؟ وہ کفر بما یعبد من دون اللہ. آٹھویں شرط ہے کہ ہر اس چیز کا انکار جسے اللہ تعالیٰ ساتھ شریک ٹھہرایا گیا عبادت میں، حبل کو شریک ٹھہرایا گیا کہ نہیں، حبل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا کہ نہیں. انکار ہے کہ حبل معبود ہے، انکار ہے کہ لات معبود ہے، انکار ہے کہ عزا معبود ہے، انکار ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معبود ہے، انکار ہے کہ رام معبود ہے، انکار ہے کہ گائے معبود ہے، انکار ہے کہ درخت معبود ہے، انکار ہے کہ چاند اور ستارے معبود ہیں، انکار ہے کہ پوری کی پوری مخلوق معبود ہے، انکار ہے کہ کوئی ولی معبود ہے، انکار ہو کہ کوئی غوث معبود ہے، انکار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معبود ہے. وہ کفر بما یعبد من دون اللہ. دون اللہ کون ہے؟ سارے کے سارے کائنات، کیونکہ یا تو خالق ہے یا مخلوق ہے، اور من دون اللہ میں سب شامل ہیں جو مخلوق ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من دون اللہ میں سب شامل ہیں کہ نہیں؟ مخلوق شامل ہے کہ نہیں؟ سارے مخلوق. تو جس کا یہ ایمان ہے، کلمہ کو اس طریقے سے پڑھا ہے، تو اس کو تو فائدہ ہوگا. وہ مسلمان ہے، اس کا مال بھی چھیننا حرام ہے اور اس کی جان لینا بھی حرام ہے. دوسرے قسم، ایک قسم کے تو وہ مومن تھے جنہوں نے سمجھا بھی عمل بھی کیا. دوسرے قسم کے وہ لوگ جنہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھا ہے لیکن شرطوں کو نہیں سمجھا، مفہوم کو نہیں سمجھا، ارکان کو نہیں سمجھا، ان کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. یعنی ان کا مال بھی حلال ہے اور ان کا خون بھی حلال ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشرق، مرتد. کلمہ پڑھنے کے بعد جو کفر اختیار کر، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرتد. مرتد کا مال حلال ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو یہ حدیث، دوسری کسی کو یاد ہے؟ سیدنا عثمان بن عفان کی روایت. کون سی؟ زکات والا. بارک اللہ فیک. ایک یہ حدیث بھی صحیح ہے. ایک واضح لفظ ہے، واضح الفاظ ہے کہ کسی مسلمان کا قتل سوائے تین چیزوں کے جائز نہیں. کون سے تین چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، المحسن الزانی، وہ شخص جو زنا کرے شادی کرنے کے بعد، محسن ہو وہ زنا کرے، اسے کیا کیا جاتا ہے؟ سنسار کیا جاتا ہے. نمبر دو، القاتل، جس نے قتل کیا تو قصاص میں اس کو قتل کیا جاتا ہے. نہیں، دوسرا. تیسرا، المرتد، جو مرتد ہو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے، اسے قتل کیا جاتا ہے. لیکن قتل کون کرے گا؟ عوام الناس کریں گے؟ نہیں، حاکم وقت، قاضی فیصلہ کرے گا اور حاکم حد قائم کرے گا. عوام الناس فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ مرتد ہو گیا یا نہیں. یا قاتل کا بدلہ قتل قاضی فیصلہ کرے گا اور حاکم وقت اس فیصلے کو نافذ کرے گا. عوام الناس کا یہ کام نہیں ہے، یاد رکھیں. پھر تیسری بات، اس حدیث مبارکہ میں کافر، جو مومن ہے تو وہ کافر ہے نا، تو کیا کافر کا مال اور خون حلال ہے؟ جب جس کا دل کرے کافر پکڑ کے ذبح کر دے، اس کا مال کو حلال سمجھ کے اس کو لوٹ لے؟ نہیں میرے بھائی، کافروں کی دو قسمیں ہیں. ایک ہیں وہ کافر جو حربی ہیں، جو جنگ پہ تلے ہوئے ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر چکے ہیں اور جنگ میں زندگی گزارتے ہیں. دوسرے قسم کے وہ کافر جو مسالمین ہیں، جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، جن کے ساتھ جنگ نہیں ہو رہی اس معاہدے کی بنیاد پر. اور ان کے تین قسمیں ہیں جو مسالم ہیں. نمبر ایک، ذمی. ذمی وہ کافر ہوتا ہے جو مسلمان ملک میں رہ کر جزیہ دیتا ہے اس کے کس چیز کے عوض میں؟ کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کی حفاظت کریں. انہیں کہتے ہیں ذمی. مسلمان جاتے ہیں جہاد کر کے کسی ملک پہ قبضہ کر دیتے ہیں, جو وہاں پر کافر ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے اور وہ کہتے کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں تو ان کے لیے جائز ہے. جہاد کا مقصد کافر کا قتل نہیں, جہاد کا مقصد ہے دین اسلام کی سر بلندی. اور دین اسلام کی سر بلندی جزیہ دینے سے ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہ کافر آ کے خود یعنی کسی نوکر کو بھیج کے, یاد رکھیں بید وہم صاغرون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ہاتھ سے خود جائیں گے اور دفتر میں جا کے اپنے ہاتھ سے سر جھکا کے دیں گے. نوکر چاکر نہیں جائیں گے وہاں پہ, ہر کسی نے غلاموں کو نہیں بھیجا جائے گا, نہیں خود آئیں گے. اگرچہ وہ اپنے قوم کا سردار ہے, اگرچہ وہ باس ہے, اگرچہ وہ سردار ہے یا کوئی بھی بڑی پوسٹ رکھتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ خود آئے گا اور اپنے ہاتھ سے جزیہ دے گا. دین کی سربلندی ہے کہ نہیں؟ سربلندی ہے. دوسرے قسم کے کافر ہیں مستأمن. یہ وہ کافر ہے جو مسلمان ملک میں داخل ہوتا ہے, ہوتا تو حربی ہے اصل میں, لیکن مسلمان ملک میں داخل ہوتا ہے کسی کے امن و امان میں آ کے, اور یہ امن و امان اسے جو دیتا ہے کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے, چاہے وہ تاجر ہو, چاہے وہ حکمران ہو, چاہے وہ وزیر ہو, چاہے عوام الناس میں سے کیوں نہ ہو, چاہے عورت کیوں نہ ہو. اس کی دلیل میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, جہاد کے دروس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بعض لوگوں کا نام لے کے فرمایا کہ ان کو قتل کر دینا اگرچہ کعبے کے غلاف کو کیوں نہ پکڑ کے کھڑے ہوں, قتل کر دینا. ان میں ایک شخص ابو حبیرہ کا نام بھی لیا گیا. جب اس شخص نے دیکھا سید علی بن ابی طالب ان کے پیچھے تلوار لے کے آ رہے ہیں تو بھاگ گئے اور امہانی کے گھر چلے گئے. امہانی کون ہے؟ سیدنا علی کی بہن رضی اللہ عنہم اجمعین. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے پناہ دے دی آپ کو. اس عورت نے کہا میں نے آپ کو پناہ دے دی. سید علی بن ابی طالب آ کے تلوار اٹھاتے ہوئے کہتے میں نے پناہ دی ہے اس کو, اب اس کو میں نے امان دے دیا ہے, آپ نہیں قتل کر سکتے. انہوں نے کہا کافر کو امان دیا ہے اور اس کافر کو جس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے یہ واجب القتل ہے, اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم. تو دونوں کا یہ فیصلہ کس نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں وہاں پہ گئے, وہ شخص بھی ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجر من اجر یا امہانی, جس کو تو نے پناہ دی ہے ہم نے بھی دی ہے, جن کو تو نے امان دی ہے وہ ہماری طرف سے بھی امن و امان میں ہے. سبحان اللہ. ایک عورت کی وجہ سے ایک اس بدترین کافر کو جس کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرچہ کعبے کو پکڑ کے کھڑا ہو تو اس کو وہاں بھی قتل کر دینا, ایک عورت کی وجہ سے اس کو امن امان دے دیں گے. تیسرے قسم کے کافر ہیں جو اصل میں حربی ہیں لیکن معاہدے کی وجہ سے جنگ روک دی گئی ہے اور معاہدہ ہو گیا, اسے کہتے ہیں معاہد. عہد کی بنیاد پر کوئی کافر ہے مسلمان ملک میں آتا ہے تو اس کا مال بھی حرام ہے اور اس کی جان بھی حرام ہے. یہ تینوں قسم کے مسالم جو کافر ہیں ان کا یہ حکم ہے, ان کا مال بھی حرام ہے جیسے مسلمانوں کا حرام ہے, ان کی جان بھی حرام ہے جیسے مسلمانوں کے حرام ہے. اور اس کی مثال آج کل جو ویزا سسٹم ہے, جو کافر ویزا لے کے کسی مسلمان ملک میں داخل ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ اسے اپنے عہد نامے پر اپنے ملک میں اجازت دیتی ہے کام کرنے کے لیے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کا قتل کرے, یاد رکھیں وہ عہد کی بنیاد پہ آیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کافر معاہد کا قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا, جنت کی خوشبو اس پر حرام ہے. اور جو حربی کافر ہیں جو جنگ پہ اترے ہیں, کوئی معاہدہ نہیں, کوئی ذمی نہیں اور کوئی مستعمل نہیں, کوئی امن و امان نہیں, اس کا مال بھی حلال ہے اس کی جان بھی حلال ہے. اس کے دو راستے ہیں, یا وہ سرخم کا جزیہ دے دے اس کا مال محفوظ اور اس کی جان محفوظ, اگر نہیں دیتا اس کے لیے تلوار ہے. لیکن کب؟ جب مسلمانوں کا یہ حال ہوگا جو آج کل ہے, جب مسلمانوں کی عزت ہوگی, ایمان کا غلبہ ہوگا اور اس کے ساتھ طاقت بھی ہوگی, تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پھر سے جہاد کا جھنڈا لہرائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں شہداء میں سے لکھ دے. اور آخر کے جو لفظ ہیں حساب علی اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں اگر بعض لوگوں نے تو نفاق کیا ہے، تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں تلوار کے ڈر سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی بن سلول مشہور جو منافقوں کا سردار ہے، نماز پڑھتا تھا کہ نہیں؟ پڑھتا تھا. نہیں کیا مومن ہے؟ نہیں. کہاں پہ ہے؟ جہنم میں، کافر ہے. کیوں؟ کیوں منافقوں کا سردار تھا، اگرچہ زبان سے کلمہ بھی پڑھا ہے اور نماز بھی پڑھتا تھا، لیکن اندر اس کے نفاق تھا. یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ وحی کے ذریعے سے. لیکن آج وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے. اس نے زبان سے کلمہ پڑھے، دل سے کلمہ پڑھے، وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں ظاہر. جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، الحمدللہ ہمارے لیے وہ مسلمان ہے. آج کل یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، جتنے بھی مسلمان ممالک کے مسلمان، سارے کے سارے مسلمان ہیں، سارے کے سارے، الا یہ کہ اس سے ایسا عمل ظاہر ہو جائے جو اسے دار اسلام سے خارج کر دے. بات سمجھے کہ نہیں؟ ایک شخص ہے، نماز پڑھی ہے اس نے، نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلا ہے اور نعوذ باللہ اس نے دین کا مذاق اڑایا ہے. تو دین کا مذاق اڑانے والا کیا ہے؟ نواقض اسلام میں سے ہے. جس نے بھی دین کا مذاق اڑایا دار اسلام سے خارج ہے. تو جب اسے یہ عمل سرزد ہوا تو ہم نے اس پر یہ فتویٰ لگایا کہ یہ ایک عمل کفریہ ہے. کہ وہ کافر ہے؟ نہیں، جب تک اس پر حجت نہ قائم کی جاتی. یاد رکھیں، اور اس کی مثال ایک بڑی پیاری مثال ہے، یعنی تکفیر میں جلد بازی نہیں کرنی. ایک شخص نماز کے لیے گیا اپنے بیٹے کے ساتھ، تو اس نے دیکھا ایک شخص باہر بیٹھا ہے، وہ نماز ہو رہی ہے، تو بچے نے کہا یہ شخص کافر ہے، یہ شخص اشارہ کر کے کافر ہے. تو اس کے والد نے کہا بیٹے سے نہیں کہا جاتا. نماز پڑھی، جب واپس آئے تو اپنے بیٹے کو اس نے کہا، اگر کوئی چور چوری کرے تو اس کے ہاتھ آپ کاٹ دیں گے؟ بیٹے نے کہا نہیں، ہاتھ نہیں کاٹیں گے اس کے. کیوں نہیں کاٹیں گے؟ جب تک چوری ثابت نہ ہو. اور کاٹے گا کون؟ پہلے قاضی فیصلہ کرے گا، پھر حاکم وقت کاٹے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو اگر چوری کے معاملے میں ہم احتیاط برتتے ہیں اور ہر چور کے ہاتھ نہیں کاٹتے خود، نہ اس کی سزا ہم دے سکتے ہیں، تو کفر تو اس سے بھی بڑی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے گھر میں نماز پڑھی ہو، ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں مسجد میں نماز پڑھ کے آیا ہو، تو کافر کیوں کہا ہے؟ ہو سکتا ہے جس کو چوری کا الزام، اس نے چوری نہ کی ہو. الزام بھی تو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس لیے کسی پر براہ راست ایسے فتویٰ دینا جائز نہیں شرع. اس لیے فتویٰ دینے کے لیے علماء موجود ہیں، ان کی گردن پہ چھوڑ دے. آپ کیوں جلد بازی کرتے ہو؟ فتویٰ دینے سے آپ کو کیا ملے گا سوائے گناہ کے؟ سچ بھی سچ ثابت ہوگا تو آپ اہل علم نہیں ہیں، غلط ثابت ہوگا تو آپ گنہگار ہیں. تو اس کا جو اندر کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. مومن ہے، قیامت دن نظر آ جائے گا. منافق تھا، وہ بھی نظر آ جائے گا. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے جواب دینا ہے اس کا، آپ نے اپنا جواب دینا ہے. لوگوں کے جو اندر کا معاملہ ان کے رب کے لیے چھوڑ دو. اس لیے بار بار میں یہ کہتا ہوں، لوگوں کے ظاہر کو دیکھتے اس پہ ہم بات کرتے ہیں بس. جس نے قبر کا طواف کیا ہم نے کیا اس نے شرک کیا؟ جس نے نہیں کیا ہم نے نہیں کیا اس کو. کبھی آپ نے دیکھا ہم نے کسی کو کہا ہے جس نے قبر کا طواف نہیں کیا یا مشرکان عقائد نہیں رکھتے کسی پہ ظلم کر کے ہم نے کہا کہ اس نے شرک کیا؟ یہ عمل کفری عمل ہے؟ ہرگز نہیں. کسی عالم کو نہیں دیکھیں گے آپ، لیکن یہ بات ضرور کرتے ہیں، جس نے غیر اللہ کو سجدہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے قبر کا طواف کیا اس نے شرک کیا، جس نے غیر اللہ کو پکارا اس نے شرک کیا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے، بغیر دلیل کی بات نہیں ہے. ہم کسی پہ تہمت نہیں لگاتے، نہ کسی پہ ظلم کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. اس حدیث مبارکہ میں جو اہم فوائد ہیں، نمبر ایک، کلمہ شہادت زبان سے پڑھنا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے. حدیث میں من قال، بشرط یہ کہ اس پر قادر ہو. گنگا ہے تو کیسے پڑھے گا وہ؟ ایک شخص گنگا ہے، اللہ نے اسے گنگا ہی پیدا کیا، وہ کیسے پڑھے؟ زبان سے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، دل سے کافی اس کے لیے. نمبر دو، جس نے ہر اس معبود کی جس کی اللہ تعالی کے ساتھ عبادت کی گئی ہے اس کو نہیں جھٹلایا، وہ دار اسلام سے خارج ہے. ہر معبود کو جھٹلانا ہے، یہ ایمانیات ہے میرے بھائی، یہ ایمان کا تقاضا ہے. جس کو شک و شبہ ہے وہ بھی مومن نہیں ہے، شک بھی نہیں کرنا. نمبر تین، اسلام اور بریکٹ میں توحید، کیونکہ اسلام کا مطلب ہی توحید ہے، بغیر توحید کے اسلام ہے ہی نہیں. اسلام کی فضیلت کہ اسلام سے خون اور مال معصوم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، معصوم ہے. معصوم کا مطلب یہ کہ آپ ظلم نہیں کر سکتے، آپ پر حرام ہے کہ آپ اس کو چھیڑیں گے، نہ کسی کی جان لے سکتے ہیں، نہ کسی کا مال چھین سکتے ہیں. معصوم عصمہ کے نہیں، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا خون اور مال محفوظ کیا ہے. نمبر چار، اگر کافر دار اسلام میں داخل ہونے کا دعویٰ کرے، اگرچہ میدان جنگ میں کیوں نہ ہو، اسے قتل نہیں کرنا، اس کی جان حرام ہو گئی. جان لینا حرام ہے. کیوں؟ حدیث میں کیا، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا ہے. ابھی کیا اس نے غیروں کے معبود جھٹلایا کہ نہیں، وہ تو بعد میں دیکھیں گے اس کو، لیکن اب جیسا میں پاؤں رکھ چکا ہے، اب اس کو قتل نہیں کر سکتے ہم. اور واضح دلیل اس کی جو عملی دلیل ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت سے سیدنا اسامہ بن زید کا قصہ، جب اس شخص کو قتل کیا تلوار اٹھا کر جس نے لا الہ الا اللہ کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید غصے کا اظہار کیا. اے اسامہ، تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا؟ عرض کرتے اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے فلاں 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 کو قتل کیا، صحابہ بڑے بڑے صحابہ کا نام لیے، اسے برداشت میں میں نے قتل کیا، اس نے کلمہ پڑھا ہے تلوار کے ڈر، زبان سے کلمہ پڑھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کا سینہ چیر کے دیکھا تو نے؟ اسی حدیث میں کیا ہے کہ اس کے اندر کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا ہے کہ اس نے زبان سے کہا ہے؟ پھر انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فلاں 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 شخص کو قتل کیا. ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے ان صحابہ کرام کی وجہ سے، جن کو اس شخص نے شہید کیا، بڑا ظالم شخص تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ الفاظ دہرائے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، تو قیامت کے دن کیا کرے گا جب لا الہ الا تجھ پر حجت قائم کرے گی؟ یہاں پر سید اسامہ رونے لگے اور فرماتے، کاش میں آج مسلمان ہوتا. سبحان اللہ، آج قتل پہ قتل کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. جتنی کافر مرتے ہیں ایک بم بلاسٹ میں، ان سے کئی گنا زیادہ مسلمان قلم پڑھنے والے مرتے ہیں. وہ کہتے ہیں، یار یہ تو ویسے بھی حکمرانوں کے ساتھ ملے، حکمران بھی کافر، یہ بھی کافر ہیں. ایک شخص کا قتل میدان جنگ میں، دیکھیں فرق دیکھیں، ایک کافر جو اصل میں کافر تھا، صحابہ کرام کا قتل کر چکا ہے، ایک کا نہیں، ایک سے زیادہ کا، بڑے عظیم صحابہ کا، اور تلوار جب سر پہ آئی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. ہاتھ روکنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ حکم کیا ہے؟ ہاتھ روکو، نہیں قتل کرو. قتل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شدت کے ساتھ، غصے کے ساتھ، اپنے پیارے صحابی، آپ جانتے ہیں سید اسامہ بن زید کون ہے؟ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا والد محبوب کون ہے؟ سیدنا زید بن حارثہ، یوں کے بیٹے ہیں، یعنی محبوب کا محبوب، یعنی ڈبل محبت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور دوسری روایت میں، جب ایک عورت نے چوری کی تو لوگوں نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ہم سردار ہیں، سرداروں کی بیٹی کے ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو کوئی سفارش ڈھونڈو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین جو شخص ہے ان کی طرف کرتے، وہ سفارش کر دے تاکہ ہاتھ نہ کاٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی طرف گئے تھے؟ سیدنا اسامہ بن زید کی طرف گئے تھے. کیوں؟ سب سے زیادہ محبوب تھے، قریب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جوان تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پہ عمر 17 سال تھی، یعنی جس کافر کو قتل کیا اس سے پہلے کی بات ہے، 15-16 سال کی عمر تھی، اور اتنی طاقت تھی کہ سبحان اللہ. بہرحال تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طرف سفارش لے کے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید غصے کا اظہار کیا، فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر فاطمہ امت کی بیٹی بھی چوری کرتی اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. کس کی سفارش لے کے آئے ہو؟ ایک چور کی جس نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی ہے, غلطی کی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ میرا حکم نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم سب کے لیے برابر ہے, چاہے نبی کی بیٹی کیوں نہ ہو ہاتھ اس کا بھی کاٹا جائے گا, چاہے کہ سردار کی بیٹی ہاتھ اس کا بھی کاٹا جائے گا. اسے میں یہ بیان کر رہا ہوں کتنی محبت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ تو سارے لوگ جانتے تھے کہ اتنی زیادہ محبت ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی بات آتی ہے, جیسے وہاں پر غصے کا اظہار کیا جس کو سب سمجھتے ہیں, یہاں پر بھی غصے کا اظہار کیا, یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا گیا اگرچہ وہ غلط فہمی میں تھا. دیکھیں غلط فہمی میں تھا, ورنہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی بھی ان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کے نافرمانی کرے. یہ قاعدہ اپنے دل کے اندر گاڑ دیں اچھے طریقے سے کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کرتے. ان سے غلط فہمی ہوئی, اس غلط فہمی کی وجہ سے اس شخص کو قتل کر دیا, اس غلط فہمی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا. آج کل جو مسلمان کر رہا ہے, اب سینے سے بم باندھ لیتا ہے اور بلاسٹ کر دیتا ہے, اپنی جان بھی لے لیتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے, خودکشی حرام ہے, اور اپنے ساتھ کئی مسلمان مر جاتے ہیں جان بوجھ کے عمل کیا. یہ نہیں کہ اس کو گمانتے یہ کافر ہے, یا انہوں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے, یا تلوار کی ڈر سے کلمہ پڑھے, نہیں, یقین ہے کہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, سب کو قتل کر دیا. تو دونوں میں فرق دیکھیں آپ, زمین و آسمان کا فرق ہے. کتنے نمبر پہ تھے؟ نمبر پانچ. یاد رکھیں اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لے اگرچہ میدان جنگ میں کیوں نہ شامل ہو تو اس کو قتل کرنا حرام ہے. نمبر چھ, نمبر پانچ, نمبر پانچ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن باطل معبود کا انکار نہیں کرتے. یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے, بلکہ ہے. کتنی آج کل مسلمان ہیں جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن باطل معبود کو باطل نہیں کہتے. تعجب کی بات ہے میرے بھائی, معبود حق صرف ایک ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس ذات کے بغیر جس کی عبادت کی گئی وہ باطل معبود ہے, چاہے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے. سمجھ آئی ہے تو الحمدللہ, نہیں آئی تو سمجھے, کیونکہ یہ ایک کٹھن مسئلہ ہے, ایک خطرناک مسئلہ ہے جس میں ایمان اور کفر کا اندیشہ ہے, جس میں شرک اور توحید کا مسئلہ ہے, جس میں زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ہمیشہ کی زندگی جنت میں, یہ ہمیشہ کی زندگی جہنم میں, یاد رکھیں. نمبر چھ, کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے, یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. اور بعض صوفی اس کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں جب کلمہ پڑھ لیا کافی ہے. نہیں, کلمہ پڑھ لیا اس کے تقاضوں پر بھی عمل کیا تب تو ٹھیک ہے, ورنہ کلمہ پڑھتے ہوئے باطل معبود کا انکار نہیں کیا تو شرک کیا, تو کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. نمبر سات, کلمہ شہادت کی شرطوں میں سے آٹھویں شرط ہے کفر بالطاغوت. اس کی دلیل کوئی پوچھے تو یہ حدیث بھی دلیل بن سکتی ہے. نمبر آٹھ, دنیا میں احکام جو ہیں وہ ظاہر پر کیے جاتے ہیں, انسان کے ظاہر کو دیکھ کے جو حکم آپ نے کسی شخص کے لیے بیان کرنا ہے اس کے ظاہر کو دیکھیں, اس کے اندر کا حکم ہم نہیں بیان کر سکتے. نمبر نو, مسلمان کا مال چھیننا حرام ہے, چاہے یہ چھیننا ڈکیتی سے ہو زبردستی, یا دھوکہ دہی سے ہو, یا چوری سے ہو چھپ کے. تین میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ ایک ڈکیت ہے پستول سامنے رکھ کے کہتا ہے مال چھین لیتا ہے, یہ بھی حرام ہے. دوسرا چور ہے, رات کو چوری کر کے جاتا ہے, پستول نہیں دکھاتا ڈرتا ہے, یہ بھی حرام ہے. اور ایک شخص سے تجارت کرتا ہے, ایکسپائر چیز بیچتا ہے, یہ بھی حرام ہے. تو مسلمان کا مال کسی بھی ذریعے سے لینا غیر شرعی طریقے حرام ہے. اچھا جو ایکسپائر چیز بیچتا ہے وہ اس نے مال کیسے لیا؟ اس کے لیے کیوں حرام ہے؟ اسے چھینا تو نہیں ہے، چوری تو نہیں کی، اس لیے ہاں اس کیا صحت کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، پیسے لیے کہ نہیں؟ جو پیسے لیے حلال ہے اس کے لیے، حرام ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ نمبر دس، مسلمان کا خون حرام ہے الا یہ کہ جیسا کہ بیان کیا ہے، تین کنڈیشنز ہیں جو حدیث میں آئی ہیں، زانی محسن ہو یا قاتل ہو یا مرتد ہو، اور قاضی فیصلہ کرے گا حکمران وقت، اس فیصلے کو نافذ کرے گا. نمبر گیارہ، حساب کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ قیام حساب بھی لے گا. نمبر بارہ، جس نے توحید کی تحقیق کی یعنی توحید کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا، اس نے اپنے جان کو بھی محفوظ کر اپنے مال کو بھی محفوظ کر لیا. نمبر تیرہ، خوارج کا رد، جو کہتے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، تو اس حدیث میں رد ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہے. نمبر کتنی؟ نمبر چودہ، دین اسلام دو بڑی بنیادوں پر قائم ہے. نمبر ایک، اللہ تعالی کے عبادت میں اخلاص، عبادت صرف اللہ تعالی کرنی چاہیے. نمبر دو، ہر باطل معبود سے بیزاری اور برات کا اظہار کرنا، ہر باطل معبود کو جھٹلانا. اگر ان دونوں میں سے ایک نہیں ہے تو دین اسلام کی عمارت نہیں قائم ہو سکتی. نمبر کتنی؟ نمبر پندرہ، جہمیوں کا رد، جہمی گروہ کا رد. اور جہمی وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ صرف دل سے یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کافی ہے ایمان کے لیے، جسے اللہ تعالیٰ کو ماننے کے موجود ہے وہ مومن ہے. نہیں، یہاں پر کیا، زبان کا قول بھی ضروری ہے اور دل سے تصدیق بھی ضروری ہے اور بدن سے عمل بھی ضروری ہے. ایک بات، باتیں کہاں سے ہے، یہ تو لمبی بات ہوگی. زبان کا قول تو حدیث میں موجود ہے، من قال، دل کا عمل جھٹلانا بھی آ گیا کہ باطل معبود کو جھٹلانا. اقرار اور انکار دل سے ہوتا ہے کہ نہیں؟ دل کا عمل ہے. آپ کو یقین ہے یا یقین نہیں تو دل کا عمل ہے کہ نہیں؟ دل کا عمل ہے. تو بدن کی بات کہاں سے آ گئی؟ کوئی جانتا ہے کہ دل کا یقین کا اثر بدن پہ ضرور ہوتا ہے، جو بدن پہ اثر نہیں کرتا اس کا مطلب دل میں یقین نہیں ہے. دل سے اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یقین ہے میں نے ہر باطل معبود کو جھٹلایا، اور پکارتا ہے غوث کو، یا غوث میری مدد فرما، کیا اس کے یہ دعویٰ صحیح ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے اس کے دل میں ابھی بات نہیں بنی، اس کے دل نے سمجھا نہیں ہے اس کو. لیکن جب انکار بھی کرتا ہے زبان سے اور دل سے بھی کہتا ہے کہ میں نے ہر معبود کو جھٹلا دیا، اور عملاً بھی ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ کسی غیر اللہ کو نہیں پکارتا، کسی قبر کا طواف نہیں کرتا، کسی قبر پر کوئی جانور ذبح نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے سچ کہا کہ نہیں. تو جسم کا، بدن کا عمل ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے. جہمی کیا کہتے ہیں؟ جہمی کہتے ہیں جس نے دل سے اپنے رب کو جان لیا، تصدیق کر لی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، خالق ہے، کافی ہے اس کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ابلیس کافر ہے یا مومن ہے؟ کیا خیال ہے؟ جہمی کے عقیدے سے ابلیس مومن ہے کہ نہیں؟ مومن ہے. رب کو جانتا تھا کہ نہیں؟ ابلیس نے رب کو جانا ہے کہ نہیں؟ اچھا، فرعون مومن ہے کہ نہیں؟ وہ مومن ہے کہ نہیں؟ فرعون مومن ہے. کیوں؟ وجحد بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا، سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. زبان سے تو جھٹلا چکا لیکن دل کے اندر یقین ہے فرعون کو بھی اور اس کی پوری قوم کو کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا. تو جہمی کا رد ہے کہ دل کا اقرار کافی نہیں جب تک کہ زبان اور دل اور بدن تینوں سے عمل نہ کیا جائے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جی جی شہادت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اس لیے امام بخاری باب باندھا ہے لا یقال فلان شہید, یہ نہیں کہا جاتا کہ فلان شہید ہے الا یہ کہ جس کے متعلق دلیل بیان کی گئی ہو. اور جو دلیل بیان کی گئی ہے وہ یا تو میدان جنگ میں ہو کافر کے خلاف جو مر جاتا ہے جس کی دلیل ہے, یا جو باقی ہیں جیسا کہ کوئی شخص غرق ہو کے مرتا ہے یا کوئی شخص بلڈنگ گرنے سے زلزلے سے مرتا ہے, اس طریقے سے اس کی دلائل موجود ہیں. لیکن کوئی شخص مرا ہے ہم اسے شہید نہیں کہہ سکتے الا یہ کہ اس کی کوئی دلیل نہ ہو. ہر کسی کے لیے آج کل جیسے کوئی مرتا کہتے فلان شہید ہے غلط ہے. کسی کے لیے شہید کہنا غلط ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے جو وحی کے ذریعے ہمیں ملا ہے اسی پر عمل کیا جائے گا. ان کے علاوہ جن کے نام نہیں لیے گئے ان کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلان شہید ہے کہ نہیں. اور یاد رکھیں اس طریقے سے جنت کا معاملہ فلان جنت میں ہے یا فلان دوزخ میں ہے یہ ہمارے سپرد نہیں ہے میرے بھائی, یاد رکھیں. اہل سنت والجماعت کے عقیدہ ہے کہ یہ عقیدہ نہیں رکھا جاتا کہ فلان شخص نام لے کے جنت میں ہے اگرچہ بڑا عالم کیوں نہ ہو, الا یہ کہ دلیل آئی ہو کہ فلان جنت میں ہے. ابو بکر جنت میں ہے, ہمارا ایمان ہے کہ ابو بکر صدیق جنت میں ہے. ابو لہب جہنم میں ہے, ہمارا ایمان ہے کہ ابو لہب جہنم میں ہے. کیوں؟ وحی کے ذریعے ہمیں علم ہوا. باقی جو مومن ہیں ہم کہیں گے ہر مومن جنت میں ہے, ہر مومن, لیکن فلان شخص جنت میں ہم نہیں جانتے, اللہ اعلم. کیوں؟ ہم نہیں جانتے اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم, عملوں کو دار و مدار سارا کا سارا خاتمے پر ہے. خاتمہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ فلان کافر ہے, بدکار ہے, جہنم میں ہے, نام لے کے ہم کہیں گے نہیں بھائی ایسا نہیں کہو, اللہ تعالیٰ جانتے جہاں پر بھی ہے. ہم یہ کہیں گے ہر کافر جہنم میں ہے. ہو سکتا ہے کہ جب موت سے پہلے توبہ کر لیا اس نے, کوئی جانتا ہے؟ ہو سکتا ہے نہ کی ہو, تو شک آ گیا کہ نہیں؟ جب شک ہوتا ہے تو دلیل بیان کی جا سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے کسی کے لیے یہ جزم کرنا کہ فلان جنتی فلان دوزخ یہ نہیں ہو سکتا. جی مرحوم کا لفظ ہے کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما, یہ ہونا چاہیے. مرحوم جزم کے ساتھ کہنا درست نہیں, کیونکہ یہ کہنا فلاں مرحوم ہے یعنی وہ رحمت کے لائق, اللہ اس پر رحم کر دیا. ہمیں کیا پتا رحمت ہوئی کہ نہیں, یہ تو علم غیب میں ہے. تو مرحوم کہنے سے بہتر ہے یہ کہا جائے کہ رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما. مرحوم کا لفظ درست نہیں ہے. اللہ اعلم. ہاں اس کا عمل سے یہی لگتا ہے کہ یہ جہنمی ہے, لیکن ہم یہ قطعی جزم نہیں کر سکتے یہ شخص جہنم میں ہے.
ایسا بولنا
کیا نہیں ہے, ایسا بولنا کہ دیکھیں ایک شخص ہے جو ایسا عمل کرتے ہیں جو جہنم کا راستہ ہے, ہم کہتے ہیں یہ شخص جہنمی ہے, یعنی یہ وہ کام کر رہے ہیں جو جہنم میں لے جائے گا اسے. مرنے کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے کسی کے لیے کہ یہ جہنمی ہے. زندہ میں مردے میں فرق ہے. مردے کے لیے قطعا نہیں کہہ سکتے کہ جہنمی ہے, کیونکہ ہمیں کیا پتا اس کے خاتمہ کی چیز پہ ہوا. لیکن یہ جو ہمارے سامنے زندہ ہے اور جہنم والوں کو کام کر رہے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ یہ شخص جہنمی, یعنی مطلب یہ نہیں کہ قطعا جہنمی ہے. ہمیں کیا پتا اس خاتمہ کی چیز پہ ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو اسے جہنم میں لے کے جائے گا. تو یہ تفصیل ضروری ہے, اس تفصیل کے بغیر درست نہیں ہے کسی کو آپ کہیں. تو کوئی بھی شخص زانی ہے ہم کہیں گے جہنمی یعنی جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے, سود خور جہنم یعنی جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہو گئے اور جہنم اس کے, جیسے خوارج کہتے ہیں کہ جہنم کا حقدار ہو گئے اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا, یہ بات جائز نہیں شرع میں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.